ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے شہید استاد سبط جعفر صاحب کے لیے اور جتنے بھی شہداء ملت ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین صراط مستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مأسومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ولیان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس، یہ محافل رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ ایک شہید کی برسی ہے، اور یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ دراصل شہید کی شہادت قوموں کو جذبہ عطا کرتی ہے، اور شہید کی محبت خدا مومن کے دل میں نازل کرتا ہے۔ شہید حسینی کی محبت آج تک قوموں کے دلوں میں موجود ہے، شہید استاد سبط جعفر کی محبت، شہید قاسم سلیمانی کی محبت، کہ کئی لوگ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کسی شہید کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کی شہادت کا اثر اتنا گہرا ہوتا تھا ان کے دل پہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ یعنی وہی حرارت جو شہادت امام حسین میں موجود ہے، میں پوری طرح سے تو نہیں کہوں گا، لیکن اس حرارت کے چند قطرے خدا ان شہیدوں کی شہادت میں ڈال دیتا ہے، کہ جس طرح ہر سال امام حسین کی شہادت کو آپ یاد کرتے ہیں، اور ہر محرم میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا کل امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، کہ معصوم نے فرمایا یہ وہ حرارت ہے جو خدا مومن کے دل میں اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح بعض شہداء کی شہادت کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ ان کا کلام سنتے ہیں یا ان کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ اتصال ہے اس حرارت سے جو حرارت حسینی ہے، یہ ہر شہید کو خدا نصیب نہیں کرتا۔ اور یہ حرارت اگر عیاں طور پہ کراچی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو استاد سبط جعفر کی شہادت میں نظر آئی، یا پاکستان کی لیول پہ دیکھا جائے تو شہید حسینی کی شہادت میں نظر آئی، ایران اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو شہید قاسم سلیمانی کی صورت میں نظر آئی، کہ ایک مومن نے اٹلی سے فون کیا کہ مولانا میں نہ اتنا مذہبی ہوں نہ نظریاتی ہوں، ہمیں فون کر کے یہ پوچھنا کہ مولانا یہ شہید تھے کون، شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں، کہ جب سے ان کی تصویر دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں یہ شہید ہو گئے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے۔ میں نے کہا یہ قاسم سلیمانی یا شہدا کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے شہادت حسین ابن علی کا، کہ جو اس سے متصل ہو جائے، جو اہل بیت سے متصل ہو جائے۔ یہ حدیث قدسی کے آپ جملے سنتے ہیں کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تیرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ بنا دیتا ہوں، میں تیری آنکھوں کو اپنی آنکھیں بنا دیتا ہوں، میں تیری زباں کو اپنی زباں بنا دیتا ہوں۔ اسی طرح جب راہ و رسم حسینی پہ بندہ چلتا ہے تو خدا ان عام سادہ سے مومنوں کی شہادت کو بھی شہادت امام حسین کا رنگ عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب شہید کے حوالے سے ظاہر ہے کئی خصوصیات استاد سبط جعفر کے پاس تھیں، میں نے کوشش کی کہ احادیث کے اندر، حدیث معصوم میں وہ خصوصیات مل جائیں جو خصوصیات استاد سبط جعفر میں تھیں۔ تو ایک حدیث رسول گرامی کی میری آنکھوں کی نظروں سے گزری، اور واقعاً وہ خصوصیات اگر دیکھی جائیں تو ہر بندہ کہے گا شہید کے اندر وہ خصوصیات موجود تھیں، اور کوشش کریں کہ یہی خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ شاعر ہوں، وہ عزادار ہوں، وہ مومن ہوں، یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ کا وعدہ ہے جب بدن سے روح نکالی جائے گی اور جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں تو روح نکلتے وقت خدا اہل بیت کی زیارت بھی اس انسان کو کراتا ہے۔ ابھی کچھ واقعات بھی آپ کو سناؤں گا تاریخ کے، جنہوں نے یہ خصوصیات اپنے اندر لائیں، کہ معصوم فرماتے ہیں دنیا میں ہر کسی کا گھر ہے، اللہ کے بھی دنیا کے اندر گھر موجود ہیں۔ آپ کا گھر کراچی کے اندر ہے، کسی کا گھر انٹیریئر میں ہے، کسی کا گھر کہاں پر ہے، پر میں ان للہ فی الارض آنیہ، زمین پر تمہارے گھر بھی ہیں، لیکن ایک مشہور گھر جو کعبۃ اللہ ہے سب نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زمین پر اللہ کے گھر موجود ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سے گھر ہیں زمین پر جو پروردگار عالم کے ہیں، تو فرمایا وحی القلوب، اللہ کے گھر دل ہیں،
زمین پر. اب ہر دل نہیں, استاد شہید سپتے جعفر جیسے دل, شہید حسینی جیسے دل, روح اللہ خمینی جیسے دل, اللہ کے زمین پر دل ہیں. اب ان دلوں کی نشانیاں بھی رسول بتاتے ہیں. اب مومن یہ دیکھے کہ میں نے اپنے دل کو خدا کا گھر بنایا کہ نہیں بنایا. اگر میں نے اپنے قلب کو خدا کا گھر بنا دیا تو سمجھو مرنے کے بعد بھی ہماری کیفیت وہی ہوگی. جب یہ دل خدا کا دل بن گیا تو خدا پھر مومنوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت کو کیا کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے. فرمایا زمین پر اللہ کے گھر موجود ہیں. فرمایا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وحی القلوب. فرمایا مولا پھر وہ کون سے دل ہیں؟ فرمایا فاحبها الى الله, محبوب ترین دل اگر زمین پر موجود ہیں جن کو خدا اپنا گھر کہتا ہے. فرمایا اسلبها ارقعها واسفاها, مضبوط ترین, نرم ترین اور صاف اور شفاف ترین. تین کیٹیگری میں دلوں کو اللہ نے تقسیم کیا. اب یہ صفات آپ دیکھتے جائیے گا کہ آپ تقریباً تمام شہداء کے اندر, ان کے قلوب کے اندر ان صفات کو آپ پائیں گے. اور یہی صفات اگر ہمارے اندر آ جائیں تو خدا یہ درجات ہمیں بھی کیا کرے گا, عطا کرے گا. فرمایا مضبوط ترین, نرم ترین, اور اس کے بعد فرمایا صاف اور شفاف ترین دل. فرمایا مضبوط کس میں؟ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. اور پھر فرمایا بے انتہا نرم, پھر فرمایا بے انتہا صاف. اب مضبوط ترین کس کے حوالے سے؟ فرمایا اسلبها للایمان, ایمان کے مقابلے میں یہ سب سے مضبوط ترین دل ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لالچ ان کے دلوں کو ہلا نہیں سکتی. دنیا کا کوئی مال, کوئی لالچ, کوئی پیسہ ان کے دلوں کو ہلا نہیں سکتا. بعض لوگوں کا ایمان پیسے کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے, لیکن بعض لوگوں کو بڑی سے بڑی لالچ بھی دی جائے لیکن ان کے دلوں کو خریدا نہیں جا سکتا. اور استاد شہید کے لیے مشہور تھا کہ جتنا میں نے سنا ہے یہ اپنے سوز و سلام کے پیسے بھی نہیں لیتے تھے, ہدیہ بھی نہیں لیتے تھے. یہ دل وہ ہوتے ہیں جو سب سے کیا ہوتے ہیں, صاف ترین دل. استاد انصاری فرماتے ہیں کہ ان کے ایک جاننے والے بڑے مجتہد اعظم تھے, فرماتے میں ان کو جانتا تھا, یہ کتنے بڑے مجتہد ہیں, لیکن ان کے گاؤں والے بھی ان کی علمی حیثیت سے واقف نہیں تھے. انہوں نے زندگی میں مسجد میں جاتے تھے, مختلف جگہوں پہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے, لیکن کبھی سے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. ہاں کبھی کبھی کتابیں ان سے لوگ تصحیح کرواتے تھے, اس تصحیح کے کچھ پیسے لیتے تھے. تو میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا یہ اپنا گزر و سفر کیسے کرتے ہیں, کہ یہ کبھی کبھی کوئی مزدوری کر لیتے ہیں, کبھی کبھی کوئی کام کر لیتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا نہیں ہے. ایک بندہ ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن اپنی فقر و فاقے سے پریشان بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فقیری سے بھی پریشان نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں. یہ عبداللہ ابن بصری کا واقعہ ہے, کہتا ہے اپنا بصرے میں میں کچھ مزدوروں کو لینے گیا تاکہ یہ مزدور آئیں میرے گھر میں کام کریں. کئی مزدور کھڑے تھے, ان مزدوروں کے بیچ میں ایک مزدور ایسا تھا جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. یہ بھی وہ کیفیت ہے جو خدا صاف دل والے لوگوں کو عطا کرتا ہے. مطلب آپ کا دل اگر صاف ہو گیا, آپ نورانی چہروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے کس کے چہرے میں کیا رکھا ہے, نور رکھا ہے. کیونکہ دل دل سے ملتا ہے. اگر پاک دل ہے, سب سے بڑی گریویٹی, سب سے بڑا جاذبہ اگر خدا نے کسی کے دل میں رکھا ہے وہ مومن کے دل میں رکھا ہے. کہ مدائن میں سلمان دنیا سے جاتا ہے, وہ علی کے دل کو کھینچ کے مدائن میں لے کر آتا ہے. یہ دل کا جاذبہ ہے نا. ہر بندہ دنیا سے جاتا ہے, اس کے جنازے پہ علی ابن ابی طالب کیوں نہیں آتے, اس کے جنازے پہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے, لیکن اگر دل میں وہ گریویٹی اور جاذبہ موجود ہو وہ اپنے مولا کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے. وہ دل گویا بلاتا ہے کہ مولا میرے جنازے پہ آ جائیے. وہ مشہد کی خاتون کا واقعہ جس نے 40 سال گھر کے اندر بند رہی یا اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا, جب اس کے جنازے کی نماز امام زمانہ پڑھانے آتے ہیں تو وہ دل کا جاذبہ تھا نا, تو اپنے امام کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. یہ بھی جبان بسرے میں کام کرتا ہے, مزدوری کا کام. عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں میں نے اس کے چہرے پہ کیا دیکھا, نور دیکھا. میں نے کہا جوان کیا میرے گھر میں کام کرو گے, ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کرتا. کہا کتنے لوگے؟ کہا 2 درہم لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جا. کہا اس نے کہا میری ایک شرط ہے, اس شرط پہ آپ کے گھر میں کام کروں گا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے پوری رات کام کروں گا لیکن اذان سے پہلے مجھے تھوڑا وقفہ چاہیے, ताकि मैं रब को जाके सजदा करूं, नमाज पढ़ने के बाद फिर आपका काम जारी करूंगा। आप ये कदगन मेरे ऊपर नहीं लगाएंगे कि काम जारी रखो, नमाज जाके बाद में पढ़ना का काम खुलूस दिल से करूंगा। ये वो मजबूत दिल है जो कामों काज की खातिर भी अपनी इबादत से दरकिनार नहीं होता। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब्दुल्ला बसरी कहते हैं मैंने इसको अपने घर में बुलाया, इस एक बंदे ने तीन बंदों के बराबर मेरे घर में काम किया। और जब जाने लगा मैंने कहा आपने मेहनत बहुत की है, चार दो की जगह मैंने इसको चार दिरहम दिए। उसने कहा नहीं, मैंने दो मांगे थे, दो ही लूंगा, चार नहीं लूंगा। मतलब ये वो दिल है जो माले दुनिया की तरफ माइल नहीं है, ये मुतमाइन है अपने काम पर, मुतमाइन है अपनी जिंदगी से, इसके लिए फर्क नहीं चार हो जाएं तो हो जाएं। का पूरा हफ्ता काम नहीं करते, एक हफ्ता हफ्ते में एक दिन काम करते हो और मैं चार दिरहम दे रहा हूं, उसकी जगह पर भी तुम दो लेने के लिए तैयार हो, वजह क्या है? का मेरे हफ्ते का टोटल खर्चा ही दो दिरहम है। ज्यादा वो ले जिसे फिक्र दुनिया हो। मुझे फिक्र दुनिया नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मेरी जिंदगी और मेरे काम काज के लिए ये तो दिरहम काफी है। मैंने कहा बड़ा नेक जवान है। अगले हफ्ते फिर बाजार में गया, इसको लेकर आया, तीसरी बार लेकर आया, चौथी बार जब बाजार गया ये जवान मुझे कहीं पे नजर नहीं आया। मैंने उसके दोस्तों से पूछा कहाँ है, कहाँ रहता है? कह खराबा था, उस खराबे में ये जवान रहता है। मैं उस खराबे में चला गया, क्या देखा? बीमार जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके काम काज के जो सामान है वो भी साथ पड़ा हुआ है। मैंने कहा जवान अगर इजाजत हो तेरा सर मैं अपनी गोद में ले लूं। उसने कहा नहीं, मैं आज तक किसी का मोहताज नहीं हुआ और मुझे यकीन है कि मैं एक हफ्ते के अंदर दुनिया से चला जाऊंगा। कहा ये बेलचा पड़ा हुआ है, इन चीजों को बेच लेना और एक ही वसीयत है, मेरे कफन और दफन का बंदोबस्त कर देना, मुझे दफन कर देना, मैं शायद इसी लम्हे चला जाऊं, शायद एक हफ्ते के बाद चला जाऊं। और एक और वसीयत है, उसने एक अंगूठी निकाली और अंगूठी मुझे दी। कहता मैंने कभी अंगूठी उसके हाथों में खुद को पहनते हुए नहीं देखा था और लग रहा था बड़ी कीमती अंगूठी है। कहा जब कभी तेरा बगदाद जाना हो ये अंगूठी मेरे बाप को दे देना। मैंने कहा किसके बेटे हो? कहा बड़ी महंगी अंगूठी है, मैंने जिंदगी में इस महंगी अंगूठी को अपने हाथों में नहीं किया। ये असलबुहा, मजबूत तरीन कल्ब है। आपने तारीख में कई ऐसे लोग देखे होंगे कि बाप बदतरीन बेटा बेहतरीन, बाप जालिम बेटा नरम दिल, बाप बड़ा राशि लेकिन बेटा बड़ा नमाजी। यानी एक तरफ दिल बड़ा बद है, दूसरी तरफ उसके बेटे का दिल बेहतरीन है, इतना मजबूत तरीन दिल। का जाकर ये अंगूठी बगदाद में मेरे बाप को देना। मैंने कहा तुम्हारा बाप है कौन? का हारून और रशीद वक्त का बादशाह। कहता मैं समझ रहा था कि हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े आबिद हैं, हम बड़े जाहिद हैं। ऐसा दिल जिसने तख्त ताज को ठुकरा दिया, ऐसा दिल जिसने माल दौलत को ठुकरा दिया, ऐसा दिल जिसने शोहरत को ठुकरा दिया, ऐसा दिल जिसने दुनिया को ठुकरा दिया, लेकिन असलबुहा एक ऐसा मजबूत तरीन दिल था जिसने अपनी मजबूती अपने रब के हाथों में थामे रखी, जिसने अपने ईमान को कभी जाने नहीं दिया, जर्रा बराबर अपने ईमान का सौदा नहीं किया अपनी दुनिया की खातिर। मैंने कहा किसके बेटे हो? हारून रशीद का बेटा हूं। उबैदुल्लाह बसरी कहते हैं चंद लम्हों के लिए मेरे बदन पे लर्जा तारी हो गया। बादशाह के बेटे से मजदूरी करवाई, बादशाह के बेटे से तुमने घर की दीवारें बनवाई, बादशाह के बेटे से तुमने घर का चूना चुनवाया। अगर बादशाह को पता चलेगा तो क्या आलम होगा? कई ऐसे मोमिनीन भी थे ना जो हजरत अली से काम करवा बैठे और बाद में पता चला ये तो मेरा मौला है, तो वजूद पे लर्जा तारी हो गया। कोई काफिला के जिसमें छठे इमाम जाते हैं, पूरे काफिले वालों के बर्तन धोते हैं, काफले वालों को पता नहीं हमारा मौला है, ये हमारा आका है। जब पता चला तो वजूद पे लर्जा तारी हो गया। और वो जवान जो मशहद रजा में अपनी पीठ हमाम के अंदर इमाम रजा से साफ करवा चुका वो बूढ़ा, और बाद में पता चला ये तो मेरा मौला है, ये तो मेरा आका है, वजूद पे लर्जा तारी हो गया। कहा मैंने किस से अपना घर बनवाया वजूद पे? उसने कहा घबराना नहीं, मैं न अपने बाप से मिलता हूं न उसे बताऊंगा, बस एक वसीयत है मेरी अंगूठी दे देना। क्योंकि जिस माल से उसने अंगूठी दी थी वो माल हलाल का माल नहीं है, वो मजलूमों के खून से उनकी कमाई से बनाया हुआ माल है, लिहाजा उस माल की एक भी अंगूठी कयामत के दिन रब के हुजूर में ले जाना نہیں پسند کروں گا. کہ میں نے دیکھا اتنا نیک جبان اچانک سے کہا کہ عبیداللہ بصری جلدی سے میری کمر کو سیدھا کرو, جلدی سے مجھے بٹھاؤ. میں پریشان ہو گیا, گویا وجود پہ اس کے لرزہ طاری ہو گیا. میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہ جلدی جلدی سے مجھے بٹھاؤ, یہ مقام مقام ادب ہے. میں نے کہا کس کا ادب کر رہے ہو؟ کہ علی نے وعدہ پورا کیا, ابھی علی ابن ابی طالب آئے ہیں. صلوات پڑھے مولا کے شان. یہ وہ اللہ یا رسول اللہ. ایمان کی منزل میں اور ایمان کے میدان میں یہ مضبوط ترین ہوتا ہے. چونکہ جب وہ نوح خان ہو, وہ خطیب ہوں, وہ شاعر ہوں, جب اس وادی میں آتے ہیں تو شہرت بھی ملتی ہے, پیسہ بھی ملتا ہے, دعوتیں بھی آتی ہیں. اب اس میدان میں جس انسان کا دل کیا ہو جائے, اپنے ایمان پہ باقی رہے, کبھی ادھر ادھر نہ جائے. اور وہ کمال استاد نے اپنی شاعری میں بیان کیا نا. اب ایک وہ خطیب بھی ہو, وہ شاعر بھی ہو, وہ چاہتا ہے میں ایسا جملہ کہوں, ایسا نقطہ بیان کروں کہ مجمع واہ واہ کرے, گھٹنوں پہ کھڑا ہو جائے. ہاں آج کل کے خطیب تبلیغی مواد بہت کم دیتے ہیں, کیونکہ مجمع خیبر خندق سننے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے. تعریفی مٹیریل انسان کو زیادہ پسند آتا ہے. اب ظاہر ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے, ایک مرتبہ میں مولا کی فضیلت سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. ایک فطری تقاضا ہے, کوئی آپ کے باپ کی تعریف کرے, کوئی آپ کے ماموں اور جاجا کی تعریف کرے تو آپ تو خوش ہوں گے نا. اب یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں, اور مولا کی تعریف ہو اور بندہ خوش نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ علی کی تعریف ہو رہی ہے. اور دوسری طرف نوک جھوک ہو یا روک ٹوک ہو علی کے دشمن کی یا سیدہ کے دشمن کی, وہاں پر بھی فطری تقاضا ہے, بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیں, آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں, کوئی ایسا آپ کا دشمن ہے جس نے آپ کا مال کھا لیا, آپ کی بیٹی کے ساتھ اس نے برائی کی, آپ کے بیٹے کے ساتھ اس نے ظلم کیا. اب چار لوگ اگر اس کی برائی کر رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی نا. بالکل اسی طرح جنہوں نے اہل بیت کا حق کھایا, جنہوں نے ان پر ظلم کیا, جنہوں نے ممبروں سے علی ابن ابی طالب کو برا بلا کہا, اب جب بات ان پہ آتی ہے تو پھر بھی من میں انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن اس مقام پر جب فرامین علی ابن ابی طالب پڑھے جاتے ہیں تو فرامین علی کے بارے میں ہیں, نہ علی کے دشمن کے بارے میں, وہ ڈائریکٹ ہمارے بارے میں. اب جب ڈائریکٹ میری ذات پہ ہٹ ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں من استخف بصلاتی, جو نماز کو خفیف مانے کبھی علی کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی. اب مجمع میں بندہ بیٹھا ہے, اسے پتا ہے میں کبھی کبھی خفیف سمجھتا ہوں, تو اب اس پہ کیا واہ واہ کرے؟ اس پہ کیا گھٹنوں پہ اٹھنا, اس پہ کیا واہ واہ کرنا؟ یہ تو مقام فکر ہے کہ مجھے سلمان بن کے دنیا سے جانا ہے, مجھے ابو ذر بن کے دنیا سے جانا ہے. تو بات جب میری ذات پہ آتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے تبلیغی مٹیریل کو ڈیلیور کرنا, کیونکہ ڈائریکٹ لوگوں پہ جاتی ہے. مثلاً آپ کسی ایسی جگہ مجلس پڑھنے جائیں, ایک بھی بندے کی داڑھی نہ ہو, اور وہ خطیب کو بولا جائے پوری مجلس داڑھی پہ پڑھنی ہے, یہ بڑا مشکل ہے کہ سارا مجمع بغیر داڑھی والا اور مجلس پڑھی جائے داڑھی پہ. یا کسی فضائل پڑھنے والے کو وہاں بھی مجمع میں بٹھا دیا جائے, ہاں بھائی آج مجلس پڑھو, تو وہ پریشان ہوگا اب یہاں پہ پڑھوں تو کیا کروں. تو مجمع کو دیکھ کر خطیب اپنے مٹیریل کو بناتا ہے. لیکن یہ ایک شاعر کی ہمت ہوتی ہے نا. شاعروں میں جس شاعر نے تبلیغی انقلاب اسپیشلی پاکستان میں, مجھے نظر نہیں آتا استاد سبط جعفر کے علاوہ, ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ بام و در سجائیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ مار کھائیں گے, یعنی دونوں کا پلہ انہوں نے برابر کیا کہ خوشیاں بھی منانا لیکن یہ بھی سوچنا کہ اگر کردار اچھا نہیں تو مار بھی تو ہم نے ہی کھانی ہے نا, کسی اور نے تو نہیں کھانی. لیکن یہ مار والا چیپٹر کسی کو پسند نہیں ہوتا. ان باریکیوں کو ممبر سے بیان کرنا مجلس میں پھر بھی آسان ہے, لیکن شعر و شاعری میں, اپنی شاعری میں تبلیغ کو سمانا, شعر و شاعری میں فرامین اہل بیت کو سمانا, شعر و شاعری میں امر بالمعروف کو سمانا, یہ ایک شاعر کا جہاد ہے. مجلس پڑھنا خطیب کا جہاد ہے, اور رزق و مال رزق حلال میں کہ سارا معاشرہ حرام کما رہا ہو اور وہاں پہ حلال کمانا یہ اپنے معاش میں جہاد ہے, تو ہر بندہ اپنی فیلڈ میں جہاد کرتا ہے اور اگر ثابت قدم رہتا ہے پھر وہ رسول کی اسی حدیث کے معیار پہ اترتا ہے کہ جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے انعام میں خدا اسے علی کی زیارت نصیب کرواتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسری صفت فرمایا ارقاها الی الاخوان, یہ بھی صفت آپ کو شہداء میں یا شہید میں نظر آتی ہوگی, دین کے اعتبار سے بڑا مضبوط. کہ مولا کہیں کہ علی تمہاری حکومتوں کا محتاج نہیں, تمہاری حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ تیسری خلافت کی باری تھی نا, جب کہنے لگے علی حکومت تیری ہے, بس شرط یہ ہے مثلا جو پچھلے خلفاء تھے یا شیخین تھے آپ ان کی سنت پہ عمل کرو گے, تو امام نے کہا کہ علی سنت رسول پہ عمل کریں گے. کہ علی اتنی سی بات ہے, مان لو حکومت مل جائے گی, تخت مل جائے گا, تاج مل جائے گا, مولا کو یہ سوچنا چاہیے تھا بھائی حکومت لے لوں پھر علی اپنی چلائے گا, حکومت لے لوں اپنوں کا فائدہ ہوگا, علی اپنی فکر کو ترویج دے گا. لیکن امام نے کہا نہیں, جن کے دل سچے ہوتے ہیں ان کی زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں. ممکن نہیں کہ علی ابن ابی طالب کسی چیز پہ کمپرومائز کرے. یہ وہ مضبوط ایمان والا دل ہے جو اپنے فیصلے پہ ٹل رہا. امام نے کہا حکومت کی لالچ کیا دے رہے ہو, علی کے نزدیک تمہاری حکومتوں کی قیمت علی کی جتی کے برابر بھی نہیں ہے, وہ مال دنیا کے. رسول نے کہا ایک ہاتھ میں چاند رکھو ایک ہاتھ میں سورج رکھو, یہی سلیقہ یہی مزاج انبیاء کا تھا کہ تم مال کے ذریعے ہمارے ایمان کو نہیں خرید سکتے, دولت کے ذریعے ہمیں لالچ نہیں دے سکتے, زر و دولت کے ذریعے ہم علی کے ایمان کو نہیں خرید سکتے. فرمایا نہیں, علی سر کٹا تو دے گا لیکن اپنے ایمان پہ کبھی ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرے گا. حسین نے پورا گھر لوٹا دیا لیکن اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور یہی صفت ایک علی والے کی ہوتی ہے, فرمایا کبھی بھی ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہو لیکن اپنے دین پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا, یہ وہ صفت ہے. اب دوسری طرف مضبوط ترین دل ہے کہ دنیا کا طوفان, مال و دولت کا طوفان, لالچ کا طوفان انسان کے دل کو ہلا نہیں سکتا, شہوت کا طوفان انسان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا. لیکن اور صفت ہے, ایک طرف دل مضبوط ہے ایمان کے لیے, دوسری طرف فرمایا ارقاها الی الاخوان, اور دل نرم ہے لوگوں کے لیے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایمان کی بڑی مضبوطی ہوتی ہے لیکن لوگوں کے لیے بھی ہمارے دل کیا ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں. فرمایا لوگوں کے لیے بے انتہا نرم. کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی, کسی نے برا کیا, اس کے لیے دل کیا ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. کسی نے آپ کا حق مارا, استاد انصاریان کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا کوئی بہت امیر اور مالدار آدمی ہے, اتنا پیسہ ہے, کارخانے ہیں اس کے پاس, اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں, اگر یہ ایک مہینے میں 1000 غریبوں کے گھروں کا راشن بھی دے پھر بھی اس کی دولت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. مجھے کہا آپ چلیے. یہی صفت آپ کو شہید میں بھی نظر آتی, لوگوں کے لیے دل کیا ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں چلا جاؤں گا, اپنی آبرو اپنی عزت اگر کسی امیر کے در پہ لے جاؤں اپنے لیے نہیں غریبوں کے لیے. کہ مولا کے پاس آئے نا, مولا قصائی نے کنیز تھی نا, علی طالب چلے گئے. کبھی کھجور کا واقعہ آپ سنتے ہیں, مولا چلے گئے اس کی ریڑی پر. غریب کے لیے علی جاتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کبھی علی نہیں جاتے. اگر میں اپنی تھوڑی سی عزت و آبرو کسی غریب کے لیے خرچ کروں میری عزت سے تو کمی نہیں آنے والی نا. دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کا مزرعہ ہے. تو آغا انصاریان کہتے ہیں میں چلا گیا اور جانے کے بعد میں نے اسے باتیں سنائیں, اتنا اجر ہے, اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, غریبوں کے لیے خرچ کریں. تو اگر انصاریان کہتے ہیں میری کوئی 15-20 منٹ سمجھانے کے بعد بھی اس نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ کو چائے بھی پلائی, ہم نے آپ کی عزت بھی کی, لیکن ایسے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. جو پیسے آپ مجھے بولنے آئے ہیں کہ مثلاً اتنے غریبوں کی مدد کر دیں, کہتے ہیں مجھے برا بھی لگا لیکن میں نے برا نہیں بھی مانا کیونکہ میں اپنے لیے تو نہیں گیا تھا, میں کسی غریب کے لیے گیا تھا. اگر 10 امیروں کے دروازے پہ چلے جاؤں 7 منع کر دیں اور تین کا دل خدا کسی غریب کے لیے نرم کر دے تو یہ اجر کس کے لیے آئے؟ میرے لیے آئے. ارقاها للاخوان, مومن کا دل کسی اور کے لیے تو سخت ہو سکتا ہے لیکن مومن کا دل اپنے بھائیوں کے لیے سخت نہیں ہو سکتا. وہ دل کی نرمی ہونی چاہیے. یہی شہدا کی صفت تھی, یہی شہید قاسم سلیمانی کی صفت, یہی شہید حسینی کی صفت, یہی شہید سبت جعفر کی صفت, کہ مومنوں کے لیے دل کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. فرمایا جو ایک دن عزیز تھا آج ذلیل ہو گیا, اسے بھی منع نہ کیا کرو. کہتے ہیں 38 سال مولانا گزر گئے, 38 ایئرز اس امیر آدمی نے مجھے غریبوں کے لیے جواب دیا. کہ 38 سال کے بعد مجھے ایک فون آئی اور کسی نے کہا کہ مولانا اگر آپ ایک مومن کے لیے کسی کو فون کر دیں شاید اس کے معاملات بن جائیں, آج بڑا فقیر ہو چکا ہے, قرض دار ہو چکا ہے. میں نے کہا کون ہے وہ مومن؟ اس نے اسی تاجر کا نام لیا جس نے 40 سال پہلے مجھے منع کیا تھا کہ میں غریبوں کی مدد نہیں کروں گا. اب کہتے یہاں میں اگر بدلہ لینا چاہتا میں کہتا میں کیوں فون کروں گا, اس نے غریبوں کے لیے منع کیا تھا. لیکن معصوم نے کیا فرمایا؟ مومن کا لوگوں کے لیے دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. اگر کبھی اس نے سختی کی ہے وہ اس کا عمل تھا. تیرے وجود میں کسی مومن کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے. کہ شرم کا مارے خود بھی فون نہیں کر رہا تھا, کسی اور سے فون کروایا. کہتے میں نے فون کر کے اس کی کیا کی؟ مدد کی. یہ مومن کا دل ہوتا ہے جو مومن کے لیے بنتا ہے. رسول خدا کی حدیث ہے, فرمایا آج اگر کوئی گنہگار ہے اس کے لیے برا نہ سوچنا, خدا نہ خواستہ آج اگر کوئی بہت بڑا گنہگار ہے اس کے بارے برا نہ سوچنا. فرمایا رسول اللہ کب تک برا نہ سوچوں؟ کہ جب تک وہ مر نہیں جاتا. ہو سکتا ہے زندگی کے آخری لمحے میں ویسا بن جائے جیسا خدا کو پسند ہے. اور تجھے اپنی آخرت کا کیا یقین ہے؟ آج تو نمازی ہے, آج تو عابد ہے, آج تو زاہد ہے, لیکن کیا پتا تیری انتہا کیا ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ جو بگ سٹیز میں اور گاؤں میں پایا جا رہا ہے, اسپیشلی ابھی کراچی میں بھی دیکھا جا رہا ہے, تنظیم کے خلاف, مومن کے خلاف. ہاں فرماتے ہیں فشار قبر میں سے تین چیزوں کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے. یہ چیز بھی آپ کو استاد کی شاعری میں نظر آئی ہوگی. ہاں یہ تو صحیح ہے, ہر بندہ جو مرتا ہے من یمت یرنی ولی کی زیارت کرے گا, لیکن یہ تو سوچو کس حال میں علی کی زیارت کرے تو افضل ہے. یہ نہیں کہا شیعہ مرے گا تو علی کی زیارت کرے گا. من یمت یرنی, جو بھی مرے گا, وہ شیعہ ہو, وہ سنی ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی مرے گا علی کے چہرے کو دیکھے گا, زیارت کرے گا, امام مبین کو دیکھے گا. لیکن باعث سعادت تب ہے جب روح بدن سے نکلے علی کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں, غضب خدا سے ملاقات نہ ہو, رحمت خدا سے ملاقات ہو نا. گنہگار کے لیے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں, مومن کے لیے علی پہ بھی طالب کے چہرے پر کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے. میں نے کسی مجلس میں جناب سعد کا واقعہ سنایا, صحابی رسول ہے, 70,000 ملائک اس کے جنازے میں, نبی خدا ننگے پاؤں ہو کر اس کے جنازے میں چلتے ہیں, لیکن جب ماں کہتی ہے نا کہ محلن محلہ آئے سعد مبارک ہو, جنت مبارک ہو, رسول نے کہا ایسا نہ کہو, ابھی ابھی اس پر فشار قبر ہو رہا ہے, چونٹ کھائی جنگ خندق میں, زخمی ہو کے دنیا سے چلا گیا. 70,000 ملائک جنتی ہے, 100% جنتی ہے, لیکن فرمائے کبھی کبھی کوئی عمل باعث فشار قبر ہوتا ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, یعنی جو ہم سب سے زیادہ ایک مومن کے حق میں زیادتی کرتا ہے, وہ یہ عمل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں بہت کرتے ہیں. پتہ چلا کوئی خدا نخواستہ شرابی ہے, کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے, فوراً ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی تجھے کیا پتا کل وہ نیک ہو جائے. رسول فرماتے ہیں مرتے دم تک انتظار کرو, اگر کسی کا عیب پتا چلے, اگر کسی کی برائی پتا چلے, ہر محفل میں بیٹھ کر ایک دوسروں کی برائیاں نہ کیا کرو. یہ دھڑے بندیاں, یہ تفرقہ, یہ فساد کیوں بنتا ہے؟ مولوی کی برائی کرے, مومن کی برائی کرے, ہر تنظیم دوسری تنظیم کی برائی کرے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تفرقہ پھیلاتے ہو اور دلوں کو کیا کرتے ہو؟ دور کرتے ہو. جو دل ایسا کرتے ہیں وہ دل نرم نہیں ہوتے. جو نرم دل ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو ہمیشہ برائیوں کو یاد کرتے تھے وہ مکھیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. مولا فرماتے ہیں شہد کی مکھی بنو, پھولوں پہ بیٹھا کرو, گندگی پہ نہ بیٹھا کرو، گندگیوں پہ بیٹھنے والے علی والے نہیں ہوتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایمان کے میدان میں ان لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں. مومنوں کے لیے ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں بے انتہا. کوئی بھی مومن مدد کے لیے آئے یہ نہ نہیں کہتے. یہ دل کی نرمی ہے کہ رات کے اندھیروں میں مولا بوریاں اٹھاتے ہیں اور یتیموں میں جا کے تقسیم کرتے ہیں. یہ نرمی کس مومن کے اندر ہے؟ کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. مولانا، ایک ہمارے مولانا تھے انٹیریئر سندھ میں، کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا، مولانا نہیں تھے ذاکر اہل بیت تھے، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تقریباً کوئی 500 گھروں کا راشن ان کی وساطت سے جاتا تھا. مرنے کے بعد انہوں نے بتایا، جب سے یہ گئے ہیں ہمارے گھروں کا چولہا جو ہے وہ بجھ چکا ہے. یہی آپ کو صفت نظر آتی ہے علی ابن ابی طالب میں، کہ 3 دن کے بعد کوفے کے یتیم دودھ لے کر امام حسن کے دروازے پہ آ جاتے ہیں. محبت تو دیکھیے، مولا فرماتے بیوہ خاتون بچے لے کر کیوں آئی ہو؟ آئی ہو تو دودھ لے کر کیوں آئی؟ کہا مولا میں نہیں آ رہی تھی، بچوں نے ضد کی کہ ہمیں دودھ لے کر جانا ہے. کہا دودھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا مولا ایک ہی اونٹنی ہے جس کا دودھ نکالتی ہوں، اڑوس پڑوس میں بیچتی ہوں، اس کے بیچنے کے بعد کچھ روٹیاں لیتی ہوں اور بچے رات کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن آج جب دودھ نکالنے گئی تو میرے یتیم بچوں نے میرے قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اماں آج دودھ نہ نکالنا. میں نے کہا بچوں دودھ نہیں نکالوں گی تو رات کو کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے اماں بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے پر شکایت نہیں کریں گے، پر دودھ نہیں بیچنا. اچھا نہیں بیچوں تو کرو گے کیا؟ اپنے لیے چاہیے. نہیں اماں اپنے لیے نہیں چاہیے. کہا کس کے لیے چاہیے؟ کہا حکیم نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے. یہ وہ نرمی تھی دل میں علی ابن ابی طالب کی نا، کہ کوفے کے ایک ایک یتیم، کوئی بچہ ہے نا، بچے کو اتنی معرفت، بچے کے دل میں اتنی محبت آ جائے کہ دودھ لے کر علی کے دروازے پہ کھڑا ہے، یعنی خود بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے لیکن مولا علی کے لیے دودھ لے کر آیا ہے. یہ ارقى حال الاخوان، ایمان کی منزل میں دل مضبوط، مومنوں کے لیے دل نرم. آج وہ نرمی ختم ہوتی جا رہی ہے. آج ہم اپنے ہی گول میں اور اپنے ہی دنیا میں مگن ہیں. آج یہ نہیں مومن کس حال میں ہے. اچھا مومن تو دور کی بات ہے نا، آج کسی کو یہ نہیں پرواہ میرا بھائی کس حال میں. کسی پاکستان میں، اسی کراچی میں ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے، ایک بھائی کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، دوسرا بھائی آتا ہے مولانا ہمارے لیے کچھ راشن کا بندوبست کر لیے. بھائی آپ کا بھائی اتنا امیر ہے؟ مولانا بات چیت ہی نہیں ہے. اور مجلس بھی کروائیں، ذکر علی بھی کروائیں اور یہ صفت وجود میں نہ ہو. ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، لیکن جن کے دل مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں ایسے شہیدوں کے لیے پھر آپ کے دلوں کو بھی خدا کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے. آپ فرش عزا پہ آتے ہیں اور اتنے سالوں کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. یہ اس دل کا کمال ہے جس نے آپ کے دلوں کو فرش عزا پہ جوڑ کے رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیسری صفت، یہ صفت اپنے وجود میں پیدا کریے. فرمایا اصفاہا، یہ برترین صفت ہے. اس مقام پہ اگر ہمارا دل آ جائے، دیکھیے یہ قلب جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے. من نت اللہ بقلب سلیم، جسم کو صحیح سالم رکھنا، جسم کی فٹنس، جسم کی ہیلتھ کا خیال رکھنا یہ بڑا آسان ہے. دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے جم میں رہنے والے جسم کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں. اصل جو فٹنس ہے نا وہ قلب کی فٹنس ہے. اب جسم کو رکھو گے چلو اٹیک نہیں آئے گا، رگیں بند نہیں ہوں گی، لیکن جو قلب سے مراد ہے روح. من نت اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کی دربار میں صحیح سالم قلب لے کر آئے. قلب سے مراد روح. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے. دل سے مراد کیا؟ یہ دل. دل سے مراد ہے روح. روح مطمئن ہوتی ہے. قیامت میں وہ کامیاب ہے جس کا قلب صحیح و سالم ہے. اور آج اشارہ کرتا ہوا چلو بات چھڑی ہے، تو کیونکہ آخری درجہ جو ہے نا وہ ہے اصفاہا. دل صاف اور شفاف ہوتا ہے. کس چیز سے؟ اسفاہ من الذنوب. دل صاف اور شفاف ہوتا ہے گناہوں سے. ہو سکتا ہے ایمان کی مضبوطی بھی ہو, مومنوں کے لیے دل نرم بھی ہو, پر ابھی تک اس دل میں گناہوں کی محبت بھی ہے. دل صاف نہیں ہے, عجب ہے, تکبر ہے, ریاکاری ہے, شہرت کی پسندی ہے. ان چیزوں سے میں نکل نہیں پا رہا, کیونکہ دل کیا نہیں ہے؟ صاف نہیں ہے. اکڑ ہے, زمین پہ چلتا ہوں تو اپنے مال کی وجہ سے اکڑ, اپنی شہرت کی وجہ سے اکڑ, اپنے لہجے میں اکڑ ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ دل ابھی کیا نہیں ہے صاف. یہ آخری ترین منزل ہے, یعنی ایمان کی مضبوطی. طلحہ و زبیر کے واقعات پڑھیے, تاریخ کے سارے واقعات ان چیزوں کی چیزیں بتاتے ہیں. یہ نہیں کہ نمازی نہیں ہے, یہ نہیں کہ زاہد نہیں ہے. خوارج عابد ہیں, زاہد ہیں. ایک شخص کہتا ہے میں درخت پہ بیٹھا تھا اور خوارج کی عدالت کو دیکھ رہا تھا, حیرت میں انکش بدہن تھا کہ چند ہی لمحے پہلے میں نے دیکھا انہی خوارج نے. ایک خاتون جس کی شکم میں ابھی بچہ تھا, اپنی خنجر سے اس کی شکم کو پارا کیا اور اس بچے کو قتل کیا اور اس خاتون کو مار دیا. اور جب تقسیم اموال کی باری آئی, کھجور بانٹنے لگے آپس میں, تو جب سب کھجوریں بانٹنی, ایک کھجور بٹی بچی, دو لوگ بچے, ان میں تقسیم کرنی تھی. کہ اتنی دقت سے اس کھجور کو اس نے بیچ سے توڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں خدا یہ کہے تو نے اسے تھوڑی زیادہ دے دی. کہ ایک طرف یہ عالم تھا اور دوسری طرف وہ عالم کے مسلمانوں کے شکم میں اس خاتون کا بچہ تھا, اسے نکال رہے تھے. کیونکہ اسفاہ نہیں ہے, ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ, لیکن گناہوں سے دلوں کو صاف نہیں کیا. بغض اہل بیت, ہاں یہ بغض ہے نا. تاریخ میں آپ کو واقعات جو نظر آتے ہیں, بندہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن علی کا مقام اسے پسند نہیں, کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, وحی الہی کے مطابق کہتا ہوں. اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی. یہی بغض علی ابن ابی طالب, بغض اہل بیت, بنو ہاشم کا بغض, یہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے. اور یہی چیز قارون کا واقعہ کس چیز کا بیان کرتا ہے؟ کس کا رشتہ دار ہے قارون؟ موسیٰ کا. یہ کزنوں کے بیچ میں بغض و نفرت, بھائیوں کے بیچ میں بغض و نفرت, کمپٹیشن جو ہمارے بیچ میں آئے, ہمارے اسکولس بچوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسد پیدا کرتے ہیں. کہ میں نے کسی بچے سے کہا مولانا میں سب کچھ کرتا ہوں, میں نے کہا وہ نمازیں ہو, روزے ہو, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, کربلا کی زیارت اپنی جگہ, لیکن یہ بتا جب کلاس میں تمہارا جو کلاس میٹ ہے اگر وہ کلاس میں نمبر ون آتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں مولانا, جلن ہوتی ہے کہ میں پہلا نمبر آتا وہ کیوں آیا. میں نے کہا دیکھو یہ نفس کی بیماری ہے نا, یہ وجود کی بیماری ہے نا. ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتا ہے اس کی کامیابی پہ, پر میں حسد عورتوں میں اور مولویوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دین کو اتنا آسان نہ لو. اسفاہ, جس کا دل کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو, حب ذات سے صاف ہو, شہرت سے صاف ہو, گناہوں سے صاف ہو. اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ قلب ہے. شیطان سب سے زیادہ تو جو تیر مارتا ہے وہ آپ کے بدن کو نہیں مارتا, کسے مارتا ہے؟ آپ کے قلب کو مارتا ہے. کہ آج معاشرے میں بنیاد پیسہ بن گئی, بنیاد شہرت بن گئی. جب بنیادیں پیسہ اور شہرت بنتی ہے تو اس دلدل میں جب خطیب بھی آتا ہے, اس دلدل میں جب کوئی مومن بھی آتا ہے تو اس کا معیار بھی کیا بن جاتا ہے؟ شہرت بن جاتی ہے. یہ نہیں کہ میں اللہ کو خوش کروں, معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کروں. آج آپ کے مارننگ شوز میں, ٹی وی میں کس بنیاد پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر, صلاحیت کی بنیاد پر. کہ میں کل ہی ٹی وی پر دیکھ رہا تھا ایک جوان پاکستان میں جس نے 29 تقریباً گولڈ میڈل جیتے, اور آج اس کو کوئی ٹی وی پہ بلا نہیں رہا. لیکن ایک فاسق, ایک فاجر عورت ہے, غلط شہرت کی وجہ سے اسے ٹی وی پہ بلایا جا رہا ہے. یہ شیطانی نظام ہے جس میں بچوں کے قلوب کو نجس کیا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ راستہ اور سمت ہے جو نظام امام زمانہ کے خلاف ہے. امام فرماتے تم معاشرے میں ویلیو اور ڈی ویلیو کس چیز کو کر رہے ہو؟ میں اگر کسی کی عزت کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس مال ہے, اس کے پاس شہرت ہے, اس کے پاس دولت ہے, اس کے پاس بہت بڑا پروٹوکول ہے. یا اگر تم کسی کی عزت کر رہے ہو زیارت عاشورہ کے اصولوں پر, کہ انی سلم لمن سالمکم, وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، اے خدا میری ہر اس بندے کے ساتھ دوستی ہے جس کا دل حسین کا دوست ہے، میری ہر اس بندے کے ساتھ بنتی نہیں ہے جس کا دل حسین کے دل سے نہیں بنتا، جس کا قلب فرامین الہی کی مخالفت کرتا ہے، اگر یہ معیار بن جائے۔ لیکن آج ویلیوز کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے۔ فرمایا گناہوں سے بچنا ہے اور دل کو صاف کرنا ہے، اللہ نے اس دل کے لیے کھڑکیاں رکھی ہیں، آنکھوں کی کھڑکی، کانوں کی کھڑکی، زباں کی کھڑکی، یہ کھڑکیاں ہیں۔ اے جوان یہ دیکھو، آنکھوں سے کیا لے رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، کانوں سے کیا سن رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، زباں سے کیا بول رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، یعنی جو کچھ کر رہے ہو اثر کس پہ ہوتا ہے؟ قلب پہ ہوتا ہے۔ اور قلب اگر نجس ہو گیا، بس فرماتے قلب کے قبلے کو تم نے بدلنا ہے، قلب کا جاذبہ پروردگار عالم کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اگر تم نے اپنے قلوب کے رخ کو دنیا کی طرف بدل، دنیا میں رہو پر قلب کا رخ دنیا کی طرف نہ رہے، یہ بولنا کہ نماز پڑھو اور اپنے چہروں کو کعبے کی طرف کرو، خدا تمہارے وجود کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں رہو لیکن رخ کیا رہے؟ پروردگار عالم رہے۔ دنیا کا مال کماؤ، گھر بناؤ، دولت بناؤ، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ سب کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں نظام امام زمانہ کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں۔ اور خدا بھی جب آپ کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے پھر ایسے دل کو کیا بناتا ہے؟ نورانی بنا دیتا ہے، پھر وہ بھی اپنے رزق کے سفرے آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ لیکن جو دل نجس ہو وہ دل کبھی بھی امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ کئی مومن کہتے ہیں مولانا نمازیں پڑھیں، 40 دن کا عمل کر دیا، لیکن مولا کی زیارت میں، بھائی زیارت کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے زمین پر میرے گھر ہیں دل، اور انہی گھروں میں امام آتے ہیں۔ مثلا کوئی مومن کہے مولانا ہمارے گھر آئیے، آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں، اور جب ہم آپ کے گھر میں پہنچے تو کمرے میں نجاست بھی پڑی تھی، برتن میلے پڑے تھے، گلاس کئی دنوں سے دھلے نہیں تھے، چادروں پہ میل پن لگا تھا، تو ہم کہیں گے آپ نے گھر میں آنے والے مہمان کی عزت نہیں کی، میں امام کو بلا رہا ہوں، مولا آئیے۔ مولا کہاں آئیں گے؟ قلب میں آئیں گے۔ اور اگر دل نجس ہو، دل میں بغض و عناد ہو، دل میں حسد ہو، دل میں عجب ہو، دل میں تکبر ہو، دل میں ہوا و ہوس نفس ہو، دل کی بیماری ہے نا، ہوا ہوس نفس دل کی بیماری ہے، اور شیطان سب سے پہلا حملہ دل پہ کرتا ہے۔ دیکھیے دشمن آپ کو یہ نہیں بولے گا یہ کام کرو، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ بہترین راہ تبلیغ بچوں پر، جوانوں پر، پہلے اچھائیوں کی محبت اپنے دلوں میں ڈالیے، جیسے یہ محبت دل میں چلی جائے گی آپ کا بدن آپ کے دل کو فالو کرتا ہے۔ مثلا عشق امام حسین کہاں ہے؟ قلب میں ہے نا۔ جب عشق امام حسین کا ہے تو آپ نے مشی کی، 70-80 کلومیٹر آپ پیدل چلے، یہ عشق اتنا مضبوط تھا کہ درد کا پتہ نہیں چلا، گرمی کا پتہ نہیں چلا، اور آپ دوڑتے دوڑتے کربلا کی طرف چلے گئے۔ پنڈی کا ایک ریٹائرڈ آرم فورس کا بندہ تھا، 2004 یا 2005 میں آپ کو پتہ ہے بم بلاسٹ ہوا تھا مشی کے درمیان، تو اس کے بیٹے کہتے ہم کوئی 5-6 پول پیچھے تھے اور وہ آگے تھا، تو جیسے بم بلاسٹ ہوا تو بیٹے دوڑے اپنے باپ کی طرف کہ پتہ نہیں بابا کا کیا ہوا۔ کہتے جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا دونوں ٹانگیں نیچے سے کٹ چکی ہیں۔ بیٹے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، 7 سال کا 12 سال کا، 3 بیٹے یا 2 بیٹے تھے۔ تو مومن کہتا ہے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ تھا، بیٹے پریشان ہوئے، بابا کو ہاسپٹل لے جائیں، ٹانگیں کٹ چکی ہیں، خون میں لت پت، لیکن بڑے اطمینان سے وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور بیٹوں نے کہا کہ بابا ہاسپٹل لے کے چلیں۔ کہتا ہے اس نے کیا کیا، اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں کو لیا، اور وہ مومن کہتا ہے میں کھڑا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ تھمائے، کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی آئیں گے ایمبولنس والے مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے میرے بیٹوں کو حسین تک پہنچا دے۔ کہ یہ مشی پہ آئے ہیں، ان کو حسین ابن علی سے ملنا ہے، کہ میرے مولا وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، میرے بیٹوں کو وہاں پہنچا دے۔ یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ قلب کا جذبہ ہے نا۔ دل میں جب شدید محبت آتی ہے پھر آپ کا بدن اس محبت کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے۔ دشمن بھی یہی کرتا ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، وہ سب سے پہلے باطل اور طاغوت کی محبت آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تبھی میں بارہا کہتا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب مالز میں جاتے ہیں یا کہیں پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو فوراً کپڑوں کو لینے کے لیے ان کا وجود جب آگے بڑھتا ہے ایسی چیزوں کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں مثلاً جس کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے. بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں, کہتے ہیں بابا وہ شرٹ لے کر دو جس پہ اسپائڈر مین ہو, آئرن مین ہو. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس نے اس کے دل میں اسپائڈر مین کی محبت کو ڈالا ہے. کس کے ذریعے؟ کارٹونز کے ذریعے, فلموں کے ذریعے. مجلس ہو, مدح خانی ہو, سوز خانی ہو, یہ کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ مجلس حسین میں آئیں, آپ کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا جائے. سوز خانی ہوتی, آپ کے دل میں غم حسین کو ڈالا جائے. فضائل علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں, آپ کے دل میں محبت و شجاعت و وقار علی ابن ابی طالب کو ڈالا جائے. جب چیز دل میں آئے گی تو مومن کیا بنے گا؟ ویسا بنے گا, اس چیز کے پیچھے جائے گا. یہی ہم منبر کی تربیتی ارکان کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی فضائل بھی پڑھو, مولا کے فرامین بھی بیان کرو. یہ چیزیں بیان کرو گے تو اس کے دل میں نماز کی محبت جائے گی. یہ چیزیں بیان کر, اب کسی مومن نے حج کی فضیلت میں کچھ سنا ہی نہیں, وہ حج کرنے کیوں جائے؟ کسی مومن نے کربلا کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں, وہ کربلا کیوں جائے؟ کئی لوگ تھے جو نہیں جاتے تھے, لیکن جیسے ایک مجلس فضائل کی سنی, مثلاً 20 حدیثیں, 30 روایتیں ایک چیز کے بارے میں سن لی. کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, لیکن جب مولا کے فرامین پڑھے, وہ متواتر پڑھے, وہ فوراً دل میں رسوخ کر گئے. اور جب دل اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو بدن اس چیز کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دوڑتا ہوا جاتا ہے. وہب قلبی حسین کے ساتھ تھا بدن کے اعتبار سے, جب اس کے دل میں حسین کی محبت چلی گئی تو جب اس کی ماں کی طرف اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر بھی پھینکا گیا نا, تو اس نے واپس پھینک کے دیا کہ یہ حسینیوں کی سنت نہیں, جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیں پھر وہ واپس لیں. یہ چیزیں رسوخ کرتی ہیں. سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے قلب, اس قلب کو فضولیات کے پیچھے نہ لگانا. اصفاہا, اس دل کو صاف رکھنا. میں یہ سوچوں کہ مولانا 5 منٹ کے لیے اگر میں نے کوئی بری چیز دیکھ لی کیا ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیز, 1 منٹ بھی دل پہ اثر ڈالتا ہے. اس کا واضح ترین اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے, 1 ہفتہ کربلا سے ہو کر آتے ہو نا, اپنے وجود کے اندر تاثیر دیکھا کرو. فرمایا جو کربلا یا کسی معصوم کی زیارت کر کے آئے, 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ اس تاثیر کی وجہ سے نا. اللہم صلی علی محمد. غلط دوستیوں سے بچو, غلط محفلوں سے بچو, غلط لوگوں سے بچو. ان کی باتیں تمہارے دل میں اثر ڈالتی ہیں. شیاطین انس سے بچو. شیاطین جنی کا تمہیں پتا ہے, کچھ انسانوں کی صورت میں شیطان ہوتے ہیں, دوستوں کی صورت میں, جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کر کے کر کے کر کے آپ کے دل کو کیا کرتے ہیں؟ نجس کرتے ہیں. غلط چیز کی محبت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کبھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتا. اور یہاں ہارون کے بیٹے کا واقعہ سنا کہ وہ عاشق علی ابن ابی طالب, باپ قاتل اولاد علی ہے, بیٹا عاشق علی ہے. یزید کا واقعہ آپ کے سامنے, یزید کا بیٹے کے واقعہ آپ کے سامنے, کئی ایسے تاریخ کے آپ کو واقعات ملتے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کے قبلے کو اگر صحیح رکھو گے نا, یہ خطرناک بیماری ہے. دل کا قبلہ صرف اللہ کی محبت کی طرف ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو ہمیں علی اور اولاد علی, محبت خدا سے دور کرے, وہ انسان کے دل کو کیا کرتی ہے؟ نجس کر دیتی ہے. پھر تبھی انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا, کیونکہ دل کا قبلہ کسی اور طرف ہے. چہرے کا قبلہ کعبہ بنا ہوا ہے, پر دل کا قبلہ شیطان بنا ہوا ہے. اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا, عبادت قلب سے کی جاتی ہے. تو اگر دلوں کے مجلس حسین, دلوں کے قبلے کو صحیح کرنے کے لیے, کتنا اثر ہوتا ہے محرم کی مجالس میں. دل جو کج ہوتے ہیں, ٹیڑے ہوتے ہیں, وہ صراط مستقیم پہ آتے ہیں صرف ذکر حسین سننے سے. اب تصور کرو جسے اسی دنیا میں زیارت حسین ہو جائے, اسی دنیا میں ایک جھلک امام زمانہ کی زیارت ہو جائے, آسان ہے لیکن دل کو پاک کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا قیامت کے دن یہ قرآن بعض لوگوں کے حق میں بولے گا اور بعض لوگوں کے خلاف بولے گا. کہ حق میں ان کے بولے گا جو کہیں گے خدایا انہوں نے مجھے پڑھ کر اپنے دلوں کو سیدھے راستے پر کیا, اور بعض لوگوں کے خلاف بولے گا پروردگارہ پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا پر عمل نہیں کیا. اسی طرح ولایت اہل بیت بعض لوگوں کے حق میں ہوگی اور بعض لوگوں کے خلاف چلے گی. کہ مولا کہیں گے ہاں پروردگارہ اعلان ولایت سنا, علی کا فرمان سنا, علی کی زندگی سنی اور ایسے بنے جیسے سلمان بنا, حبیب ابن مظاہر بنا اور بنا. علی اس کے حق میں بولیں گے اور بعض لوگوں کے لیے ولایت خلاف چلے گی. کہ خدا سنا پر علی کی نہ سنی, سنا کہ کربلا میں سکینہ نے تماچے کھائے. کہ ہم کتنی آسانی سے سن لیتے ہیں. آیت اللہ شیرازی کہتے ہیں اتنا سنے نا علی والا کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. کہتے ہیں زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں, اسی دربار میں جب نبی کے بوڑھے صحابی نے سیدہ زینب کی آواز کو سنا تو بلند آواز سے کہنے لگا کہ واہ عجبا, کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیدار ہوں؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کیا علی زندہ ہو گئے؟ یہ کس کی آواز ہے جس میں فصاحت و بلاغت علوی ہے؟ لوگوں نے کہا علی زندہ نہیں ہوئے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. آنکھوں سے اندھا تھا, اس نے کہا یزید وائے ہو تجھ پر علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. کہ مسلمانوں دیکھ بھی رہے ہو اور کچھ کر نہیں رہے. اسی وقت اس نبی کے بوڑھے صحابی کو شہید کر دیا گیا. کہ صرف سنیں اس چیز کو محسوس کریں, ایک ہے غم پہ رونا ایک ہے غم کو محسوس کرنا, لیکن وہ کیا چیز تھی جس کے لیے زینب کو قربان کیا گیا؟ سوال یہ ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی جس کے لیے اکبر کا سر کاٹا گیا؟ وہ کتنی با ارزش چیز ہوگی جس کے لیے جناب علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی؟ وہ کتنی قیمتی اور گرا بہا چیز ہوگی جس کے لیے حسین کی چار سالہ سکینہ نے تماچے کھائے؟ بے ارزش چیزوں پہ با ارزش چیزوں کو قربان نہیں کیا جاتا. ہم کہتے ہیں مومن شہید ہوا کس کی راہ میں؟ علی کی راہ میں. ایک بندہ شہید ہوا فضائل علی پڑھتا تھا, وہابیوں نے مثلا شہید کر دیا. قیمتی اثاثوں کو شہید کیا جاتا ہے نا. ہم نے تو آج تک یہی سنا سب سے گراں بہا اور قیمتی اثاثہ آل رسول ہے, حسین جیسا امام, عباس جیسا بھائی, زینب جیسی بہن, اون محمد جیسے بھانجے, قاسم جیسا بھتیجا. قربان ہوا کس پر؟ دین پر. اور آج اگر لوگ اس کو محسوس کرتے ہوئے اس غم سے دنیا میں چلے جائیں تو اللہ شہادت کا مقام دے گا. آج سب سے زیادہ بے وقت اگر کسی چیز کو کیا جا رہا ہے وہ دین ہے. آج سب سے زیادہ جس چیز کو پامال کیا جا رہا ہے وہ دین ہے, دین ہے الہی کو پامال کیا جا رہا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو حسین ابن علی کی طرح دین کی حفاظت میں نکلے, زیادہ نہیں اپنے گھروں میں دین کی جڑوں کو مضبوط کرو, اپنے وجود میں دین کی جڑوں کو مضبوط کرو, اپنے کلام میں دین کی جڑوں کو مضبوط کرو. کیونکہ خرچ تو لاصلاح ہے امت جدی, مسئلہ حکومت کا نہیں تھا, مسئلہ بیعت کا نہیں تھا, مسئلہ بے دینی کا تھا. اور اگر دین کی بقا یا دین کے شجر کی اگر کسی پانی نے آبیاری کی ہے وہ خون حسین ابن علی ہے. اس خون سے جب تم دین کے شجر کی آبیاری کرتے ہو تو خدا تجھے مقام شہادت دیتا ہے. حضرت مہدی حجت خدا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف, ظہور امام دین کو مضبوط کرنے کے لیے تمام نظاموں کو ختم کر کے نظام وحدانیت، نظام مہدوی، ایک ایسا نظام جس میں دیندار عزت کی زندگی گزارے گا۔ تبھی فرمایا آخری زمانے میں دیندار کے لیے زندگی گزارنا ایسے آئے جیسے آگ کے انگاروں پہ چلنا۔ تنقید پہ تنقید، تنقیس پہ تنقیس کی جائے گی آپ کی اگر آپ دین پہ چلیں، لیکن اگر بے دین ہو تو ٹی وی چینلز آپ کو بلائیں گے، اگر اس کے نظام میں تم تیرنا سیکھ گئے وہ تجھے اپنے کاندھوں پہ بھی بلند کریں گے، لیکن نہیں، اگر دین کو مضبوط کرنے چلے دھمکیاں بھی دی جائیں گی، شاید قتل بھی کیا جائے۔ وہی کچھ جو اہل بیت کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ بھی کیا جائے گا، لیکن جس نے فلسفہ دنیا مزرعۃ الآخرت کو سمجھ لیا وہ کبھی دین کا سودا نہیں کرے گا، اور اپنی آخرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسے حسین ابن علی نے کربلا میں کیا، جیسے سیدہ زینب نے کیا، کہ جب اس لعین نے منبر پہ بیٹھ کر کہا کہ علی کی بیٹی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، خدا نے تجھے رسوا کیا، آج تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، دیکھ اپنے حسین کو، اس کا سر میرے سامنے تخت پہ پڑا ہے، چھڑی اٹھا کر حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ کہاں ہے تیرا عباس، کہاں ہے تیرا اکبر؟ دیکھیے ہمت سیدہ زینب کی، کیونکہ انہوں نے دنیا پہ کبھی آس لگائی نہیں۔ یہ بھی فرماتی ہیں بہترین فیصلہ وقت کرتا ہے۔ یزید آج تجھے بڑا ناز ہے، یہ تو جب جسد قبر میں اترتے ہیں تو قبر بتاتی ہے کامیاب کون تھا، وقت ہے گزر جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے قانون آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، کہاں ہے آج؟ آج ہے کوئی یزید کا نام لینے والا؟ دنیا حسین کو یاد کرتی ہے، کہ یزید یہی شہر ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہی شہر اگر جانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ لیکن یہ جملہ صاحبان ایمان کے لیے کتنی تقویت کا باعث ہے، فرمایا مار آئے تو الا جمیلا، تو رسوائی کی بات کر رہا ہے، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ حسن اطاعت ہے کہ سر کٹا تو صحیح پر اس کی اطاعت میں، ہاتھوں میں رسیاں تو ہیں پر کس کی اطاعت میں؟ اس کی اطاعت میں۔ مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن شرمندگی نہیں علی کے چہرے پر، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمتوں میں شکر کرتے ہیں، یہی وطیرہ اہل بیت کا ہے کہ کبھی دنیا کی پریشانیاں تجھے پریشان نہ کریں، اگر تو راہ راست پر آئے تو یہ سمجھو تیرے امام زمانہ تیرے ساتھ ہیں۔ فرمایا دل کبھی پریشان ہو، مضطر ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایران ہوتے تھے، دل پریشان ہوتا تھا تو مشہد الرضا چلے جاتے تھے، لیکن پاکستان جیسے بے شہر میں بندہ رہے، دل پریشان ہو تو بہترین جگہ ہے فرش عزائے حسین ابن علی، دل صاف ہوتا ہے ایسی محفلوں میں۔ فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، مناجات خدا، یہ عادت ڈال دیجیے اپنے وجود میں، شب جمعہ نہیں تو کسی بھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ جائیے، اپنے خدا سے باتیں کریے۔ ایک مومن تھے، کہہ رہے مولانا میری بیٹی کے داخلہ کا بہت مسئلہ تھا، کسی باہر ملک میں رہتے تھے، اور اگر داخلہ نہ ہوتا تو شاید بیٹی کسی ایسی کالج میں جاتی جہاں حجاب کا مسئلہ تھا۔ کہتے میں سید بھی تھا، مولانا پریشان ہوا، کہتے مولا کا ایک فرمان پڑا، جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ کی دربار میں جاؤ۔ کہ گھر کی چھت پہ چلا گیا، غریباں کو کھولا، بالوں کو بکھرا، مستحب ہے مستر ہو کے جاؤ، ایسے جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتا ہے، اللہ بھی تو محسوس کرے نا، تو خلوص سے مانگنے آیا ہے، فارمالٹی والی دوانو، اے خدا یہ دے یہ دے یہ دے، بندہ اٹھ کے چلا گیا خلوص سے۔ کہتے قمیض کے بٹنز کو کھولا، آستینوں کو پلٹا، بالوں کو بکھرا، میں نے کہا خدایا اس ملک میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اور اہل بیت نے کہا جب پریشان ہو تو اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، اہل بیت کا واسطہ دو. کہتا ہے رات دعا مانگی، صبح خدا نے میری دعا کو کیا کر دیا، قبول کر دیا. میں بارہا کہتا ہوں جناب حر کا واقعہ شرمندگی ہے، تو اس شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے. مولا کے سامنے آئے، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھوں میں رسیاں، ایسے رو رہا تھا جیسے 6-7 سال کا بچہ روتا ہے. ایسے آتا، پٹی نہ باندھتا، رسی نہ باندھتا، کہتا حسین بخش دے مجھے. لیکن نہیں، بتانا تھا میں شرمندہ ہوں، اور کتنا شرمندہ ہوں. دعائے کمیل کے جملے نا، ذلیلن ذلیل بن کے آیا ہوں، منکسرن دل ٹوٹا ہوا ہے، دیکھ میری حالت کو، رحم کا میری حالت پر. یہ احساس ہو تو پھر وہ گلے بھی لگاتا ہے. امام نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری، کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں ہے؟ شدت سے کہا کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا. یہ نہیں کہ ہرشوار دے رہا تھا، کوئی ڈائیلاگ کہہ رہا تھا، نہیں، شدت سے کہا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا. کہا اور ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہا مولا اندھا ہوتا تو آنکھیں میں آنکھیں ملا کے آپ کو نہ دیکھتا، اتنی بے حیا ہو گئی یہ آنکھیں. کیونکہ قلب صاف نہیں تھا اس وقت. امام نے ہاتھوں سے رسی کھولی، اور ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی ہے؟ شدت سے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا. میں نے کر بھی کیسے لیا اپنے مولا کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا، فرزند زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا. جب امام نے یہ شرمندگی دیکھی نا، تو فوراً کہا بھیا اور حسین کے سینے سے لگ جا. کہہ دیتے اور حسین کے سینے سے لگ جا، بھیا کہنا ضروری تھا؟ کہتے ہیں دلاسے پہ دلاسا دیا، لیکن یہ بوڑھا رونے سے چپ ہی نہ کرے، روئے جائے روئے جائے. تاریخ لکھتی ہے حسین کو پریشانی ہونے لگی، کہ معاف کر دیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا ایک معافی باقی ہے. کون سی معافی ہو؟ کہ مولا آپ نے معاف کیا. کہ اور معاف کیا، دعا بھی ہے خدا جنت دے تجھے. بھیا کہہ دیا، اور کیا چاہیے، حسین نے سینے سے لگا لیا. اب تو رونا بس کر دے، اور برا لگتا ہے، سردار ہے اپنے قبیلے کا، بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، غلام دیکھ رہا ہے. اور کمولا ایک معافی باقی ہے. کہ اور وہ کون سی؟ کمولا اجازت ہو بی بیوں سے معافی مانگو. واللہ یہ معرفت، یہ قلب کا صاف ہونا، احساس شرمندگی ہو، قلب کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، پھر جنت دور نہیں ہے، نجات دور نہیں ہے، پھر موت کا خوف کیسا بندہ جب بھی جائے دنیا سے، موت جہاں آتی آ جائے، دل صاف ہے. حسین نے گلے سے لگا لیا. امام نے کہا اور کیا، تو اخلاق اہل بیت کو نہیں جانتا؟ جب میں نے معاف کیا تو سمجھ لو میری بہنوں نے معاف کیا. کہا مولا جانتا ہوں آپ کو، آپ کے خاندان کو، اس کی رافت کو، اس کی رحمت کو، لیکن کیا کروں مولا، خود معافی مانگنا چاہتا ہوں. اصرار بڑھا تو میرے امام نے سوال کیا اور وجہ کیا ہے معافی کی؟ میں نے معاف کر دیا. کہا مولا جب آپ کے راستے کو روکا تھا نا، مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے. مقصد حر کا واقعہ پڑھنا نہیں، یہاں تک کافی ہے. میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے. یہی احساس اگر ہمارے دل میں آ جائے نا، کہ امام زمانہ فرماتے ہیں تیرا اچھا عمل تیرے امام کو خوش کرتا ہے، تیرا برا عمل تیرے امام کو رلاتا ہے. کئی مومنین کہتے ہیں واقعہ امام زمانہ روتے ہیں. میں نے کہا واقعہ کربلا پڑھو، پھر تجھے امام کا جملہ سمجھ میں آئے گا. کیوں نہ روئیں جس دین کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے، اور ہر مجلس میں سنیں 4 سالہ بچی نے تماچے کھائے، سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیا، سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر دین کا خیال نہ کرے تو بنتا ہے حجت خدا روئے.
وقت بہت ہو چکا دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی قربت پہ.
یعنی واقعاً سوچئے کہ یہ سال کا ایک مہینہ، آدھا مہینہ گزرتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی اہل بیت کی مصیبت کا دن آتا ہے. یعنی پورے سال میں اہل بیت کو سکون سے کسی نے رہنے نہیں دیا. کربلا سنتے ہیں، مصائب پہ روتے ہیں، پھر ایام فاطمیہ آتے ہیں کہ سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، پسلیاں توڑی گئیں، پھر امام موسیٰ قاسم کی شہادت آتی ہے، پھر رجب سے وہ سفر سادات کا شروع ہوتا ہے. کوئی کسر نہیں چھوڑی مسلمانوں نے اہل بیت کو رلانے کی، تو میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑوں اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ جو اپنے گناہوں پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ. اور فرمایا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے، خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے. بارہ آپ نے اس منبر سے سنا، خلوص دل سے اپنے مولا کو سلام کریں اور ان سلاموں کا ثواب اپنے شہدا کو بخشیں، شہید سپت جعفر صاحب کو بخشیں. خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، شہید کربلا کے ساتھ ان کو محشور فرمائے، ہم سب کو شفاعت حسین نصیب فرمائے سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد
بلند آواز
وعلى أصحاب سب مل کے السلام علی علی ابن علی اولاد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، دعا ہے اللہ کسی بچی کو بابا کا زخمی بدن نہ دکھائے. بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں. میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، یہ سلام میرا نہیں حجت خدا امام زمانہ کا سلام ہے. زیارت ناحیہ میں فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. میں قربان فرزند زہرا کے اس جملے پہ, یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا, کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا, یہ ننی سی بچی جب مقتل میں آئے کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے, کہیں پہ سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا, رو کے کہنے لگی بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی آدھی ہوں. میں نے اپنے استاد سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ یہ مصیبت میری سمجھ میں نہیں آتی, جو بچی بابا سے اتنا پیار کرتی ہو بھلا اسے بابا کیسے پہچان میں نہیں آئے. کہنے لگے بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے, یا بدن سر سے پہچانا جاتا ہے, یا بدن کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے. کہ حسین کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا, بدن پہ لباس موجود نہیں تھا, تبھی امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس بدن پہ او جس پہ کفن موجود نہیں تھا. تبھی بی بی زینب جب مقتل میں آئے کیا دیکھا, سکینہ کا سر بابا کی کٹی گردن پہ موجود ہے. ابھی بچی کو اٹھانا چاہا, کٹی گردن سے آواز آئے زینب ذرا ٹھہر کے, میری بچی بڑا تھک کے آئی ہے. بی بی زینب بھی بڑے تعجب میں تھے, مجھے حسین کا بدن پہچان میں نہیں آیا, سکینہ نے بابا کو کیسے پہچانا, جب پوچھا سکینہ بابا کے بدن پہ لباس نہیں بابا کا سر بدن پہ موجود نہیں, تو نے بابا کو کیسے پہچانا, رو کے کہا پھوپھی اماں میں نے بڑا تلاش کیا جب کہیں بابا نے نظر نہیں آئے, ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ, او میری یتیم بچے بابا کے قریب. اللہ بچپن میں کسی بچی کو یتیم نہ کرے, اللہ آپ سب کا سایہ آپ کے بچوں کے لیے محفوظ رکھے. تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں مومن جب آنکھوں میں آنسو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو. بڑی سخت روایت تربیتی روایت بھی ہے, فرمائے مولا حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے. کسی صحابی نے کہا مولا واجب مسجد میں پڑھتے ہیں مستحب بھی مسجد میں پڑھیے, میرے مولا نے فرمایا نہیں, گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے, بچی بابا کے آنے سے پہلے دو مسلے بچھاتی تھی, ایک مسلہ اپنے لیے
ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے.
قدیمی مومنو راوی کہتا ہے جب عصر عاشور کا وقت ہوا, نماز عصر کا وقت ہوا, بچی نے خیمے میں دو مسلح بچھائے, لیکن بابا آتے تو کیسے آتے. چھوٹی بچیوں کو عادت ہوتی ہے نا بابا کے انتظار کرنے کا, اچانک بابا دنیا میں نہ رہے ان بچیوں پہ کیا گزرتی ہے. ننے سے مسلح پہ ہاتھوں کو اٹھایا, رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر, میرے پیاسے بابا کی خیر, اے خدا آخری بار بابا دکھا دے. لیکن بابا آتے کیسے آتے, اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئے, دوڑی دوڑی باہر گئے, شاید میرا بابا آیا. ایک مومنہ کی بچی یتیم ہوئی, کہتی مولانا اب بھی دروازے پہ گھنٹی بجتی ہے نا بابا بابا کر کے جاتی ہے, شاید میرا بابا آیا. لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا, یہ منظر خدا کسی بچی کو نہ دکھائے, جیسے خیمے سے باہر آئے بچی نے کیا دیکھا, دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تادیان, چار سالہ بچی ہے, شمرنے کا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو. رو کے کہنے لگی بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا. لائیں کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو, کہتی ہے بابا کی بڑی یاد آئی. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں لعین ہے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے, جیسے کا بابا کا انتظار کر. راوی کہتا لعین کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا, لعین نے سر کو بچی کی طرف پھینکا جیسے بابا کا سر دیکھا, رو کے کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا, او میرے پیاسے بابا, او بابا تیرے گردن کی رگے کس نے کاٹے. بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں. اب یہ تصور ہے روایت کے جملے نہیں, شاید بابا کا سر گود میں لیا ہو, رو کے کہو بابا میرے غریب بابا, بابا چار برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا, اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا, قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا, او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے, او بابا آ جا جا میرے سینے پہ سو جا. بچی بابا سے پیار کر رہے تھے یہاں شمر آگے بڑھا, بچی سے بابا کا سر چھینا, اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے. میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. بی بی زینب جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا, بچی کے کان بھی زخمی ہے, رخساروں پہ نیلے نشان آئے. مجھے نہیں پتا بچی کیسے ہوش میں آئی, شاید بی بی زینب اتنا روئی, سکینہ کی ننی سی آنکھیں کھلی. قدیمی مومنوں میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سنو,
जैसे नन्नी सी आंखें खुली बच्ची ने ये नहीं कहा पुफी अम्मा शिमर ने मुझे तमाचे मारे, बच्ची ने ये नहीं कहा पुफी अम्मा मेरा बाबा मारा गया, बच्ची ने ये नहीं कहा पुफी अम्मा मेरे दूर छीने गए। आए मजलिस में आने वाली हो सुनो सकीना ने कैसा सवाल किया, रावी कहता है जैसे बच्ची की आंखें खुली निगाह ज़ैनब के चेहरे पे पड़े, पहला सवाल किया पुफी अम्मा आपकी चादर का, ज़ैनब ने कहा सकीना जो शिमर तेरे दूर लगा ओ मेरी चादर भी ले गया। कभी मजलिस में बेपर्दा हो करना या करो, ऐ खुदा तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, हुसैन की कटी हुई गर्दन का वास्ता, हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा, परवरदिगारा कब्र क़यामत में शफ़ात हुसैन नसीब फरमा, परवरदिगारा हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हम सब को इमाम ज़माना की शफ़ात नसीब फरमा, जो ज़ियारात के मुतमन्नी उन्हें ज़ियारात अतबात आलिया नसीब फरमा, शहीद के घराने को सब्र जमील अता फरमा, शुहदा के घरों में अपनी रहमतों को बरकतों को नाजिल फरमा, परवरदिगारा मकतब अहल बैत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, हम सब को भी मकाम शहादत नसीब फरमा, बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़जाने कुदरत से हम सब को नसीब फरमा, जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद नेक व सालिह अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में इजाफा फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल आजला नसीब फरमा। ये दुआ हमेशा करें जनाब सलमान की दुआ है, खुदा हम सब को ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक्ल सालिम अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।